اللہ دل میں اتر جاتا ہے، پر ہر چیز لگانی آسان، پر قربان ہونا آسان، پر ٹکڑے ہونا آسان، مر مٹنا آسان۔ فرعون کی باندی مسلمان ہو گئے، عورت تو ویسی کمزور ہوتی، پھر نوکر ہو تو اور کمزور ہوتی، پھر زر خرید باندھی ہو تو اور کمزور ہوتی۔ اور ایمان ہے بڑی طاقتور چیز، نہ چھپاؤ تو چھپتا ہی نہیں، نہ پیسہ چھپ جاتا ہے، بخیل آدمی چھپا لیتا ہے، عام طور پہ پیسہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن کئی بخیل ہوتے ہیں جو مرتے دم تک پتہ نہیں چلنے دیتے۔ ایمان ایسا ہے جو نہیں چھپتا۔ باد ان ہوا کا صبر تا ام لم تصبر، وبكا کا ان لم یجر دمعک او جرا، امر الفؤاد لسانه وجفونه فکتمنه وکفا بجسمک مخبرا۔ ایمان نہیں چھپ سکتا، ایمان کیسے چھپے؟ باہر آتا ہے، خوشبو لگی ہوئی چھپ سکتی؟ چھلکتی ہے۔ فرعون کو پتا چل گیا، اس نے دربار سے جایا، اس کی بیٹیاں، دو بیٹیاں تھیں، دودھ پیتی، ایک ساتھ چلتی، پھر ایک بڑے بہت بڑی دیگ کڑا میں تیل ڈالا، اس کے نیچے آگ جلائی۔ جب کھولنے لگا تو کہنے لگا کہ اب اختاری احد الامرین، اب ایک بات اختیار کر لے، مجھے رب مانتی ہے تو تجھے زندگی، تو تیری بیٹیاں، تجھے مبارک، سونا چاندی، سب کچھ۔ مجھے نہیں اور موسیٰ کے رب کو رب مانتی ہے تو پہلے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا، پھر تجھے جلاؤں گا۔ ایسا ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگی یہ تو میری دو ہیں، اگر اور ہوتی تو وہ بھی اللہ کے نام پہ جلا دیتی، کر کیا کرے گا تم، جلا دے۔ تو انہوں نے بڑی بچی کو ٹانگوں سے پکڑا اور ماں کے سامنے اس کا سر تیل میں ڈال دیا۔ کیا خیال ہے جس ماں کے سامنے ہیں؟ اللہ نے بھی اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے، باپ سے نہیں دی۔ یہ نہیں کہا کہ باپ سے زیادہ محبت کر، ماں سے زیادہ اللہ کی محبت، کہ اس کا تو دل ان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ جس ماں کے سامنے اس کی بیٹی کا سر تیل میں اور ٹانگیں ایک ظالم کے ہاتھ میں ہوں، پھر اس کو آہستہ آہستہ اس نے پوری کو تیل میں ڈال دیا، وہ ایسے تل گئی جیسے پکوڑا تلا جاتا ہے، اس کی چیخ بھی نہ نکل سکی۔ تو یہ تو نہیں کہ وہ پتھر ہو گئی تھی، ماں تو ماں ہی تھی، ایمان اوپر غالب تھا، لیکن یہ تو نہیں کہ محبت میں ختم ہو جاتی، تو اس کے اندر میں یوں لگا جیسے کسی نے آرا چلا دیا ہو۔ لیکن آنکھ نے شکایت نہیں کی کہ کوئی قطرہ باہر آ جائے، جو تھا اندر ہی تھا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور اس نے آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اور ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا اور کہہ رہی اماں صبر کرو، ابھی جنت میں کٹھے ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے دوسری بچی کو پکڑا جو دودھ پیتی تھی، دودھ پیتا بچہ زیادہ قریب ہوتا ہے، چونکہ مشقت لے رہا ہوتا ہے، ہر وقت کی توجہ لے رہا ہوتا ہے، تو وہ دل کے خود بخود زیادہ قریب آ جاتا ہے دوسرے بچوں کی نسبت۔ اب یہ دودھ پیتی تھی، تو اس کو ٹانگوں سے پکڑا، معصوم بچہ جس کو دیکھ کر بے رحم کا بھی دل نرم آ جائے، وہ کیسا ظالم تھا کہ اپنے اندر کیا پتھر لیے بیٹھا تھا۔ تو اس معصوم بچی کو انہوں نے ایسی ٹانگوں سے پکڑ کے سر کو جو تیل میں ڈالا، تو اس پر وہ پہلے سے زیادہ تڑپ اٹھی، ایک دفعہ سارا وجود لرز گیا، لیکن یہ وہ طوفان تھا جو اندر ہی رہا، سمندر کی خاموش سطح کی طرح، اس کے نیچے طوفان ہے اور اوپر کچھ بھی نہیں۔ تو ایک دم ٹوٹ گئی ماں، اللہ راضی ہو جائے چاہے کچھ نہ بچے، ماں کے سامنے وہ بھی تل گئی۔ اللہ نے پھر اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا اور کہا اماں صبر کرو، جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ جب اس کو پکڑنے لگے تو اس نے کہا میری ایک آخری خواہش، کہ میری ایک خواہش ہے آخری، اس نے کہا بولو، کہا ہم تینوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کر دیں، بس اور کچھ نہیں، ہم تینوں ماں بیٹی کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کر دینا، بس یہ میری خواہش، تو یہ پوری ہو جائے گی۔ پھر اس کو ڈال دیا، جب یہ عورتیں قیامت کے دن کھڑی ہوں گی تو آج کی عورتیں کوئی عذر پیش کر سکیں گی کہ ہماری یہ مجبوری تھی؟ برباد ہو گئی آج کی عورت اور آج کے مرد، جنہوں نے اولاد کے سودے کر دیے، جان کے سودے کر دیے اللہ کو راضی کرتے ہوئے، آج ہم کیا عذر پیش کر سکیں گے کہ ہماری تو یہ مجبوری تھی، ہم تو مرے گئے اگر اسی طرح زندہ رہا اور اسی طرح غفلت میں مر گئے۔ تینوں کو ڈال دیا، ہڈیاں اٹھائی اور آگے زمین میں دبا دی۔ اس بات کے 2000 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوا، اور آپ عرش کی طرف کو چلے آسمان کی طرف کو, تو جب آپ بیت المقدس سے اوپر اٹھے تو مصر قریب ہے وہاں سے, تو جنت کی خوشبو آئی, زمین سے جنت کی خوشبو آئی. تو آپ نے جبریل سے پوچھا, جبریل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ تو انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ فرعون کی باندی اور بیٹیاں اس طرح اللہ کے نام پہ جلائی گئی تھیں, ان کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا تھا یہ خوشبو آج تک وہاں سے اٹھ رہی ہے. جو اللہ کے نام پہ مرتے ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں, زندہ ہو جاتے ہیں. تو تبلیغ کی محنت یہ ہے کہ حضرت محمد کے اپنے اللہ کو اپنا بنا لیں, اور آج تک جو ہم سے ہوا ہے اس سے توبہ کر لیں کہ اللہ کے ہاں کتنا کریم ہے کہ اس نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا. اگر وہ توبہ کا دروازہ بند کر دیتا کہ توبہ ہے ہی نہیں, جو گناہ ہوگا سزا ملے گی, تو کوئی بھی جنت میں نہ جا سکتا سوائے نبیوں کے. کتنا کرم فرمایا کہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا. ٹھیک ہے, جب بھی کرو گے ہمیں منتظر پاؤ گے. ماں ناراض ہو جائے نا اور اس سے معافی مانگنے جائیں تو وہ بھی پہلے 2-3 گھنٹے منت کروائے گی, پھر معافی دے گی. پہلے تانے دے گی, تم نے یہ کہا, تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, پھر معاف کرے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, تم 1000 سال گناہ کر کے آ جاؤ اور کہہ دو یا اللہ معاف کر دے, میں وہی معاف کروں گا. ایک دفعہ بھی نہیں کہوں گا پہلے کہاں تھے, دیر سے کیوں آئے ہو, بڑھاپے میں کیوں آئے ہو, پہلے کیوں نہیں آئے ہو. وہاں کوئی تان و تشنی نہیں. بس لو بلغ الذنوب عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. اے میرے بندے, اے مرد, اے عورت, ایک عورت نواب شاہ کی, ایک عورت اتنے گناہ کرے کہ زمین سے لے کر آسمان تک بھر دے, تو بھر سکتا ہے؟ ساری آدم علیہ السلام کی اولاد اور ساری اما حوا کی بیٹیاں مجرم ہو جائیں خدا نخواستہ, تو بھی ان کے گناہ اتنے نہیں ہو سکتے کہ آسمان تک چلے جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے, تم میں کوئی ایک عورت اتنی کر دے کہ آسمان تک پہنچا دے, کوئی مرد کر دے, پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ غلطی ہوئی معاف کر دے, تو اللہ کہتا غفر تو لک ولا ابالی, جاؤ میں نے معاف کیا, جاؤ جاؤ جاؤ, توبہ کر لیں. تو اللہ پاک کے بارگاہ میں توبہ سے بڑھ کر, توبہ یوں سمجھیں کہ جیسے روٹھا ہوا بچہ واپس آتا ہے, وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ میری پٹائی ہوگی, اور ماں کا دل کٹ رہا ہوتا ہے کہ کب آئے گا, اور وہ دروازے میں جھانک رہا ہوتا ہے کہ آؤں کہ نہ آؤں, آؤں کہ نہ آؤں. ادھر ماں کے تو آنکھیں جو ہیں وہ کٹ رہی ہیں, جو نظر پڑتی تو فوراً بھاگ کے اس کو اپنے گلے لگاتی ہے. ہم تو ڈرے بیٹھے کہ پتہ نہیں ہماری توبہ ہے کہ نہیں ہے, اور اللہ انتظار میں بیٹھو کہ کب کرو گے, کب کرو گے, کب کرو گے, کب کرو گے. اور جب کوئی مرد یا عورت توبہ کرتا ہے تو ساتوں آسمان میں روشنیاں کر دی جاتی ہیں, چراغاں ہو جاتا ہے, چراغاں شادی ہو جاتی ہے, شادی خوشی. تو اعلان بھائی یہ کیسا چراغاں ہے, تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے, اس طلح العبد علی مولاہ, آج ایک بندے نے اپنے مولا سے صلح کر لی, آج ایک عورت نے توبہ کر لی, آج ایک مرد نے توبہ کر لی, اس کی خوشی میں یہ چراغاں ہو رہا. تو ہم اپنے اللہ کو راضی کریں مرنے سے پہلے پہلے, اور اس کی رضا کا جو راستہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. وہ زندگی خود سیکھنا, اپنی اولاد کو سکھانا, وہ زندگی اس زندگی پہ خود آنا, اپنی اولاد کو اس پہ لانا, یہ ہمارے ذمے ہے, تاکہ اس آنے والے ہولناک دن سے ہم بھی بچ جائیں, ہماری اولاد بھی بچ جائے. آپ دیکھیں نا ہماری اولاد, ہم اپنی اولاد کی گرمی نہیں برداشت کر سکتے, ٹھنڈک ان کو زیادہ لگے ہمیں برداشت, انہیں بھوک لگے ہمیں برداشت, ان کے سر میں درد ہو ہمیں برداشت, ان کی بیماری ہمیں برداشت. وہ بابر تھا نا بابر, وہ ہمیں بیمار ہوا تو اس کی بیوی کہنے لگی تیری تو اور بھی بیویاں ہیں, ان سے بھی ہو جائیں گے, تو میرا تو یہ ایک ہی بیٹا ہے یہ جا رہا ہے. عجیب. اس نے کہا نہیں 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 نہیں, میں اپنے اللہ کو مناؤں گا, اور اس کی چارپائی کے گرد چکر لگانے شروع کر دی. اے اللہ اس کی بیماری مجھے دے دے اور اس کو ٹھیک کر. یہ اولاد دعا نہیں مانگ سکتی کہ یا اللہ ماں کی بیماری مجھے دے دے اور میری ماں کو ٹھیک کر دے, یہ ماں باپ ہی مانگ سکتے ہیں. اے اللہ اس کی اس کے چکر کاٹ رہا, چکر کاٹ رہا, اور مانگ رہا اور رو رہا, اور مانگ رہا اور رو رہا. پہلے مانگتا رہا مانگتا رہا, پھر کہنے کا میں نے لے لی, میں نے لے لی, میں نے لے لی, میں نے لے لی, کہتا 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 اور اس کے آنسو جاری. اس کے چکر کاٹتے کاٹتے ہمائیں اٹھ کے بیٹھ گیا اور بابر چارپائی پہ چلا گیا. 42 سال کی عمر میں مر گیا, 42 سال این جوانی. تو اولاد کی تو بیماری برداشت نہیں ہوتی تو اولاد کا عذاب قبر کیسے برداشت کر رہے ہیں ماں باپ, اور قبر کے سانپ کیسے برداشت کر رہے ہیں ماں باپ. اور وہ خوفناک دن جس دن نہ ماں پوچھے گی نہ بیٹا پوچھے گا نہ بیٹی پوچھے گی, اور جس دن ہر انسان اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا, وہ قیامت کا آنے والا ہولناک دن جب اللہ ساری کائنات پر موت کا پنجہ گاڑ دے گا. وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ, جب موت پنجے گاڑے گی اور ساری زمین والوں کو موت کی نیند سلا دیا جائے گا اور زمین کو توڑ دیا جائے گا. اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا فَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ, آسمان پھٹ, زمین پھٹی, آسمان پھٹا, ستارے ٹوٹے. اذا الشمس کورت, سورج کی موت. اذا السماء انفطرت, آسمان کی موت. واذا النجوم انكدرت, ستاروں کی موت. واذا الارض مدت, اذا زلزلت الارض زلزالها, زمین کی موت. واذا الجبال سیرت, پہاڑوں کی موت. واذا البحار سجرت, سمندروں کی موت. ساری کائنات پہ موت آ رہی ہے. وکل من علیہا فان, اور کل نفس ذائقۃ الموت, اور کل شیء ہالک الا وجہا, یہ آیت زندہ ہو رہی. پھر پہلا آسمان مرے گا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں آسمان مر جائیں گے. اس کو اللہ کہہ رہا ہے القارعہ. قرآن کا انداز جب دنیا کی طرف آتا ہے, جب اللہ دنیا کی طرف قرآن کو موڑتا ہے نا, تو ایک دم اللہ کا انداز ہلکا ہو جاتا ہے, اور جب آخرت کی طرف کو قرآن موڑتا ہے تو ایک دم لہجہ خوفناک ہو جاتا ہے. لہجہ, اس میں مثال دوں, جیسے آپ کہتے ہیں سر میں درد ہے, دیکھ رہے سر میں درد ہے, میرے لہجے کا محسوس کر رہے ہیں نا, سر میں درد ہے, اور اس کو کینسر ہو گیا, کوئی لہجے میں فرق محسوس ہوئے, ارے اس کو کینسر ہو گیا, تو یہ لہجے کا فرق محسوس کیوں, کہ کینسر بڑی بلا ہے, سر کا درد تو کانسٹانٹ کی مار ہے, کینسر ہو گیا, اوہ اس کو تو لیور سروسل ہو گیا, اس کو تو جگر فیل ہو گیا, اس کو تو گردے فیل ہو گئے, بس اب تو مرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب دنیا کی طرف آتا ہے تو ایسے کہتا ہے سر کا درد. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور دار الغرور بیت العنکبوت لا تساوی جناح بعوض تب سراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ طرز ہے قرآن, یہ یوں سمجھے جیسے کہہ رہا ہے سر میں درد. اور جب اللہ تعالیٰ آخرت کی طرف آتا ہے, آخرت کی طرف آتا ہے تو ایک دم لہجہ بدل جاتا ہے. القارعہ, وہ آواز جو کانوں کے پردے چیر دے. مل قارعہ, کسی سے پوچھا وہ کیا ہے؟ وما ادراک ما القارعہ, کچھ خبر ہے کہ وہ کیا ہے؟ الحاقہ, حقیقت. ملحاقہ, وہ کیا ہے حقیقت؟ وما ادراک ما الحاقہ, کچھ خبر ہے وہ کیا ہے حقیقت. لوگ ہمیں کہتے ہیں نا, آپ حقائق سے آنکھیں چرا کے چلے میں چلے جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ پول کھول رہا ہے کہ حقائق کسے کہتے ہیں. ساری دنیا کو کہہ رہا ہے دھوکہ, سراب ریت کا پانی, غرور نظر کا فریب اور دھوکہ. جن کو ہم حقائق کہہ رہے ہیں ان کو وہ دھوکہ کہہ رہا ہے بنانے والا, اور جس کو ہم کہہ رہے ہیں دیکھا جائے گا اس کو کہہ رہا ہے الحاقہ. ملحاقہ, وما ادراک ما الحاقہ, وہ حقیقت. کیا ہے وہ حقیقت؟ کسی سے پوچھا ہے کہ وہ کیا ہے؟ جاؤ کسی سے پوچھ کے آؤ کہ وہ کیا حقیقت ہے جو تمہارے وجود کو مٹا دے گی, ساری کائنات پہ موت تاری ہو جائے گی, اور اللہ تعالیٰ آخر میں کہے گا جبرائیل تو بھی مر جا. جبرائیل مر جائے, فلیمت جبرائیل و میکائیل, جبریل اور میکائیل مر جائیں, اور ہل جائے گا عرش, ہل جائے گا عرش, ہل جائے گا. کہے گا یا اللہ ان کو تو بچا لے, تیرے پرانے خادم مطلب ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کا خاموش, فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی, میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے, کوئی نہیں بچ سکتا. اسرافیل تو بھی مر جا, عرش کے فرشتہ تم بھی مر جاؤ, اوپر اللہ نیچے اسرائیل, بول کون باقی کا, اوپر تو نیچے میں کا, تو بھی مر جا. فلیمت عزرائیل، یہ دیکھو سب کو مارنے والا مرا پڑا، دیکھو اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان پھٹ جاتے، سب کو مار کے پھر اعلان کرے گا من کان لی شریکاً فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے. آج ہم نے ان حقائق سے آنکھیں چرائی ہوئی ہیں، روٹی کو حقائق میں شامل کیا ہوا ہے، کپڑوں کو حقائق میں شامل کیا ہوا ہے، دنیا کی چیزوں کو حقائق میں شامل کیا ہوا ہے. اس سے انکار نہیں، یہ حقائق ہیں لیکن یہ بڑے وقتی ہیں اور وہ بڑا ابدی ہے. ہے کوئی میرا شریک؟ آؤ بھائی دوسری دفعہ، من کان لی شریکاً فلیأتی، ہے کوئی میرا شریک؟ آؤ بھائی تیسری دفعہ، من کان لی شریکاً فلیأتی، ہے کوئی میرا شریک؟ آؤ بھائی کوئی ہو تو آئے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا الذی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے تمہیں بنایا، میں نے تمہیں مٹایا، میں ہی تمہیں دوبارہ زندہ کر دوں گا. اور جس دن زندہ کرے گا اس دن کے لیے ہمیں زاد راہ چاہیے، اس دن کے لیے ہمیں سرمایہ چاہیے. وہ بڑا خوفناک دن ہے جب ماں جیسا پیارا رشتہ بھی کہے گا الیک عنی، باپ بیٹا آئے گا نا قریب تو کہے گی الیک عنی. الیک عنی کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے چلے جاؤ، ہلکا لفظ ہے، اس سے زیادہ سخت دور ہو جاؤ، اس سے زیادہ سخت ہے دفع ہو جاؤ، یہ بالکل بالکل انتہا ہوگا نا، دفع ہو جاؤ. سندھی میں کیا کہتے ہیں بولو؟ سندھی میں دفع کہتے ہیں، دفع تھی ہماری سرائکی ہے، دفع تھی تو ہماری زبان میں بھی یہی کہتے ہیں. تو وہ کیا کہے گی؟ ماں الیک عنی، یہ نہیں کہے گی چلے جاؤ، یہ نہیں کہے گی دور ہو جاؤ، کہے گی الیک عنی دفع ہو جاؤ. ادھر سندھی تو چلے گی نہیں، وہ تو عربی چلے گی، اردو نہیں چلے گی، پنجابی نہیں چلے گی، پشتو نہیں چلے گی، میدان حشر میں عربی چلے گی، جنت میں جہنم میں عربی چلے گی. کہے گی الیک عنی دفع ہو جاؤ، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں. فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، سب رشتے ٹوٹ گئے سوائے ان کے جو تیاری کر کے جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، تقوی والے تو رشتے ناطے پہچانیں گے، باقی سب انکاری ہو جائیں. اس دن کے لیے کیا تیار کرنا ہے؟ اس دن کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لے کے تیار کرنا ہے. مردوں میں حضور کے طریقے آئیں، عورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آئیں، تو یہ ہماری آخرت کی تیاری ہے. ہمیں نواب شاہ چھوڑ کے کسی جنگل میں نہیں جانا، ہمیں اپنے گھروں میں اور اپنی زندگی کے نظام میں اللہ کے حکم کو زندہ کرنا ہے. جو پیچھے ہوا توبہ، جو آئندہ ہے، اس میں اللہ کا امر زندہ ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو کہ اللہ پاک کے ہاں نہ کالا چلتا ہے، نہ گورا، نہ عورت، نہ مرد، نہ قریشی، نہ ہاشمی، نہ شاہ جی، نہ جو ہے سردار جی، وہاں صرف ایک بات چلتی کہ یہ میرے نبی کے طریقے پر ہے کہ نہیں، اگر ہے تو کامیاب، نہیں ناکام. رابعہ بصری کتنی مشہور عورت ہیں، ان میں عورت ہونے کے ناطے جتنی بھی صفات ظاہری ہیں ایک بھی نہیں تھی. عورت کی خوبصورتی کمال سمجھا جاتا ہے، عورت کا خاندانی ہونا کمال سمجھا جاتا ہے، عورت کا مالدار ہونا کمال سمجھا جاتا ہے. یہ تین چیزیں ظاہری طور پہ عورت کی خوبی سنی جاتی ہیں، خوبصورت ہو، خاندانی ہو، مالدار ہو. دنیا کے طور پر رابعہ بصری غلام تھی، خاندانی نہیں تھی. رابعہ بصری فقیر تھی، مالدار نہیں تھی. رابعہ بصری بدصورت تھی، خوبصورت نہیں تھی. کالی، بدصورت، دبلی، پتلی، کوئی نسوانی کشش اس عورت میں کوئی نہیں ہے. اور تاریخ ان کے قصے بیان کرتے کرتے تھکتی نہیں، اور میں بھی ان کا قصہ بیان کر رہا ہوں. عورت ہونے کے ناطے وہ خوبصورت ہوتی نہیں، بدصورت تھی. وہ خاندانی ہوتی نہیں، غلام تھی. وہ مالدار ہوتی نہیں، وہ فقیر تھی. تو تاریخ نے ان کے قصے کیوں اپنے سینے میں محفوظ کر لیے؟ ہمیں کیوں مجبور کر دیا کہ بولو رابعہ کا قصہ ان عورتوں کو سناؤ؟ کہ وہ تھی جو اللہ چاہتا ہے، وہ تھی جو اللہ کا رسول چاہتا ہے. شام رات ہوتی تو اپنے خاوند کپڑے بدل کے اپنے خاوند سے پوچھتی آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے کوئی نہیں تو بس پھر اجازت ہے کا اجازت ہے، پھر مصلی تھا رابع ہوتی تھی اور فجر کی اذان تک پر نماز تھی اور رابع تھی، اللہ تھا رابع تھی، اس طرح اس کی راتیں گزرتی تھیں۔ خاوند کا انتقال ہو گیا جوانی میں، تو ان کے ان صفات کی وجہ سے نکاح کے پیغام آنے شروع ہوئے، مگر ظاہری کوئی ایسی صفت نہیں جس پر اس عورت کا دوبارہ نکاح کا کوئی پیغام بھیجے۔ تو اس وقت کا سب سے بڑا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ خود چل کے گئے، خود گئے، پیغام نہیں بھیجا، خود گئے اور پردے میں بیٹھا کہا کہ میں آپ سے نکاح کا خواہش مند ہوں۔ تو کہنے لگی میرے چار سوالوں کا جواب دے دو، میں نکاح کر لوں۔ کہنے لگے بتائیں، کہ یہ بتاؤ میرے لیے جنت کا فیصلہ ہے یا دوزخ کا؟ فرمانے لگے ایسا کچھ نہیں، بتائیں جب نیکیوں کو تولا جائے گا کسی کے گناہ بڑھ جائیں گے، کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، میری نیکیاں بڑھیں گی کہ گناہ بڑھیں گے؟ فرمانے لگے اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ یہ بتائیں جب پل صراط سے لوگ گزریں گے تو کچھ دوزخ میں گر جائیں گے، کچھ پار ہو جائیں گے؟ پل صراط مسلمان مرد عورت کے لیے، کافر کے لیے نہیں، کافر سیدھا جائے گا ڈائریکٹ دروازے سے، پل صراط مسلمانوں کے لیے جو اوپر سے جائیں گے جنت کی طرف، جو راستے میں گنہگار ہوں گے گرتے جائیں گے گرتے جائیں گے، کچھ پار ہو جائیں گے۔ کچھ ایمان والے ایسے گزریں گے کہ نیچے دوزخ کی آگ کہے گی اللہ کے واسطے جلدی گزر، تیرے ایمان نے مجھے ٹھنڈا کر دیا۔ تو کہنے کے بتاؤ میں پار جاؤں گی کہ نیچے جاؤں؟ کہنے کے اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو فرمایا کہ جاؤ پھر مجھے ان چار باتوں کی تیاری کرنے دو، میں شادی کے لیے فارغ ہوئی۔ ہمیں آخرت کے لیے کیا کتھا کرنا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کتھا کرنا ہے۔ مردوں میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آئے، یہ ہمیں خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی اس چیز پہ تیار کرنا ہے۔ ہر نسل اپنی اگلی نسل کو وراثت بھی دیتی ہے اور صفات بھی دیتی ہے۔ ایک ماں اپنی بیٹی کو جب روانہ کرتی ہے سسرال میں تو ان کو صرف زیور کپڑا نہیں دیتی، سونا چاندی اور اس کو فرنیچر نہیں دے رہی ہوتی، بلکہ جو کچھ اس ماں کے اندر تھی عادات صفات وہ غیر شعوری طور پر ماں اپنی بیٹی کو دے چکی ہوتی ہے۔ اور باپ جب اپنی اولاد کو دیتا ہے، جائیداد دیتا ہے نا، دکان کی چابی پکڑاتا ہے یا زمین کا حل پکڑاتا ہے یا کلینک کی چابی پکڑاتا ہے، تو صرف اس کو اپنی زمین یا گھر یا مکان یا کلینک نہیں دے رہا، بلکہ اپنی صفات بھی اس کو دے رہا ہے، اپنی عادات بھی اس کو دے رہا ہے۔ ہم اگلی نسل کو اپنی عادات منتقل کرتے ہیں، جیسے ہم سے پہلی نسل نے ہماری طرف کچھ عادات منتقل کی اور کچھ چیزیں منتقل کی۔ ہر نسل اگلی نسل کے لیے سامان بھی چھوڑتی ہے اور اعمال بھی چھوڑتی ہے۔ ایک ماں نے اپنی بیٹی کو، ایک بیٹی نے اپنی ماں کو دیکھا کہ جب وہ میک اپ کرتی ہے تو آدھا گھنٹہ لگاتی ہے، گھنٹہ لگاتی ہے، اور جب نماز پڑھتی ہے تو پانچ منٹ میں پڑھ لیتی ہے۔ تو وہ غیر شعوری طور پر اپنی بیٹی کو یہ بتا رہی ہے کہ نماز چھوٹا عمل ہے اور یہ تیار ہونا اس سے بڑا عمل ہے۔ ایک باپ جب دکان کا کام مقدم کرتا ہے اور نماز کو مؤخر کرتا ہے تو اپنی اولاد کو یہ سبق دے رہا ہے کہ دکان چلانا بڑا کام ہے اور نماز پڑھنا چھوٹا کام ہے۔ بچہ تو نقال ہوتا ہے نا، ہماری طرف صفات منتقل ہوتی ہیں، جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اب اس نے اپنی ماں کو دیکھا کہ قرآن پڑھتی ہے 15 منٹ اور پھر بند کر دیتی، اور جب کپڑوں کی باتیں چلیں، زیور کی باتیں چلیں تو گھنٹوں بولتی رہتی ہے، تو خاموش پیغام بیٹی کو مل گیا کہ قرآن کے تذکرے چھوٹی چیز ہے اور یہ زیور کپڑا بہت بڑی چیز ہے۔ جب وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ انہیں قرآن پڑھنے پر کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، اسکول کا کام کرنے پر نہ کرنے پر پٹائی ہو رہی ہے، اسکول پہنچانے کے لیے، لانے کے لیے، ٹیوشن رکھوانے کے لیے ماں باپ دونوں پریشان ہیں،
اور نماز سکھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے ایک لنگڑا سا قاری صاحب رکھا ہوا ہے، وہ آیا نہ آیا، اس نے بتایا نہ بتایا، سکھایا نہ سکھایا، کوئی پرواہ نہیں۔ تو اولاد نے خود بخود یہ سبق لیا ہے کہ دنیا کی تعلیم بڑی چیز ہے اور دین کی تعلیم چھوٹی چیز ہے، ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ سبق آدمی اپنے ماں باپ سے لیتا ہے، ماں باپ عظمت بٹھاتے ہیں۔ مطلب میں جب میں میری عمر 6 سال ہوئی تو میرے باپ نے مجھے کہنا شروع کیا، بیٹا تم نے ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ زمانہ ایسا تھا، یہ 60s میں ڈاکٹر کی بڑی وقت تھی، قدر تھی۔ اب تو وہ بھی وکیلوں کی طرح بھرمار ہوئی پڑی ہے، تو اس کو بہت قدر تھی۔ اور ہمارا دیہاتی ماحول تھا، تو اللہ نے مجھے بچپن سے ذہن اچھا دیا تھا، تو ان کو تمنا کہ بھائی یہ ڈاکٹر بنے، بیٹا تم نے ڈاکٹر بننا ہے۔ اور ہمارے علاقے میں ایک بہت غریب خاندان تھا، ان کا ایک بیٹا پڑھ کے ڈاکٹر بن گیا تھا۔ اب مجھے اس کی مثال دیں، وہ دیکھا تم نے وہ کیسے غریب تھے، وہ ڈاکٹر بنا، اب اس کی کتنی عزت ہے، وہ نشتر کالج ملتان میں ہوتا ہے، ملتان ہمارا ڈسٹرکٹ ہاؤس۔ تو اب یہ ماں باپ میرے اندر ایک چیز کی عظمت بٹھا رہے ہیں کہ ڈاکٹر بڑی چیز ہوتی ہے، اور نماز کی عظمت خود بخود نکال رہے ہیں کہ کبھی پوچھا ہی نہیں نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ تو میرے اندر نماز کی عظمت نکل رہی ہے، قرآن کی عظمت نکل رہی ہے، اور ڈاکٹر بننے کی عظمت پیدا ہو رہی ہے۔ یہ سبق مجھے دیا جا رہا ہے، اور یہ ہر گھر میں یہ کہانی دہرائی جا رہی ہے۔ تاجر اپنے بیٹے کو تاجر دیکھنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے تاجر بڑے ہوتے ہیں، تاجر بڑے ہوتے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک بہت بڑے ذمہ دار کے ہاں تھے، تو اس کے بیٹے سے پوچھا کیا بنوں گا، سیاست دان بنوں گا، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے باپ سے یہ خاموش پیغام سیکھا ہے کہ مجھے سیاست دان بننا ہے اور مجھے اپنے باپ کی جگہ سنبھالنی ہے۔ تو ہم اپنی اولاد کی طرف صرف چیزیں منتقل نہیں کرتے، صفات بھی منتقل کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس چیز کی عظمت بٹھائی ہے اور کس چیز کی عظمت کو دل سے نکال دیا ہے۔ 20 برس بیٹی گھر میں رہتی ہے اور ماں کو فکر ہوتی ہے اس کے ہاتھوں کے زیور بھی بن جائیں، اس کے کانوں کے زیور بھی بن جائیں، اس کے گلے کے زیور بھی بن جائیں، اس کے کپڑے گرمی سردی کے بھی بن جائیں، اس کے لیے بیڈ روم کا سامان بھی بن جائے، ڈرائنگ روم کا سامان بھی بن جائے، کچن کا سامان بھی بن جائے، ساری چیز۔ بچی پیدا ہوتی ہے اور مائیں پریشان ہونا شروع ہوتی ہیں اور ان کے لیے جوڑنا شروع کرتی ہیں۔ 20 برس کے بعد ساری چیزیں جب ماں مکمل کر لیتی، کہتی شکر ہے میں نے اپنی بیٹی کو پورا پورا دے دیا، لیکن ایک بات اس نے خالی چھوڑ دی کہ دل کا سامان اس کو دیا ہی کوئی نہیں، اس کو اللہ سے تعلق جوڑنا سکھایا ہی کوئی نہ، خالی دل لے کے وہ جا رہی ہے۔ کل جب اس کو دکھ آئے گا تو یہ اللہ کو پکارنے کے بجائے ماں باپ کو پکارے گی، پھر مصیبتیں شروع ہو جائیں گی۔ کہ اللہ سے تعلق سکھایا نہ، کہ دل کو زیور نہ پہنایا اللہ کی محبت کا۔ تو اگر ہاتھ خالی ہو تو برا نظر آتا ہے، کان خالی ہو تو برا نظر آتا ہے، گلا خالی ہو تو برا نظر آتا ہے، کمرہ بیڈ روم خالی ہو تو برا نظر آتا ہے، ڈرائنگ روم خالی ہو برا نظر آتا ہے، جب دل خالی ہو تو اللہ کو بہت برا نظر آتا ہے۔ یہ ایک ایسی ظالم ماں ہے جو 20 سال میں اپنی بیٹی کو میرا تعلق ہی نہ سکھایا اس نے، اور خالی ہاتھ اس کو بھیج دیا۔ کل جب اسے سسرال میں کوئی تکلیف آئے گی تو یہ مجھے پکارنے کے بجائے ماں باپ کا سر کھائے گی، پھر وہ مصیبتیں اور شروع ہو جائیں گی۔ بچہ 25 سال کا ہو گیا ماں باپ کے سامنے، اس کی نوکری کا فکر کیا، اس کے ڈاکٹر کا فکر کیا، اس کی تجارت کا فکر کیا، اس کے گھر کا فکر کیا، اس کے لیے جائیداد بنانے کا فکر کیا۔ 25 برس میں، 30 برس میں کا شکر ہے ہم آپ میری اولاد کا مستقبل محفوظ ہو گیا۔ کیسے محفوظ ہو گیا؟ کہ میرا بچہ پڑھ گیا، یا میرا بچہ کاروباری بن گیا، یا میرا بچہ اپنی زمین کو سنبھال گیا، جو بھی ہر شکلیں ہیں۔ لیکن اس باپ ظالم کو ہی نہیں پتا کہ تیرے بچے کا دل اللہ سے کٹا ہوا ہے۔ یہ اللہ کو دل دینا نہ سکھایا اور مر گئے تو اولاد کے ساتھ خیانت کی ہے تم نے۔ تو ہم اپنی نسل کو کیا دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ ایک ماں اپنی بیٹی کو ہاتھوں سے پالتی ہے، کس دکھ سے اس کو پالتی ہے۔ کن حملت ہو قرآن ودا ہو قرہ، قرآن کہہ رہا ہے کتنی تنگی مشقتیں اٹھاتی ہے، اور اس کی ہر چیز کو اس نے دیکھا، لیکن اسے یہ نہیں خبر۔